والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله ثم بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر درود پڑھیے محمد وعلی محمد سیرت محافظ کربلا بصیرت محافظ پیغام عاشورہ موضوع گفتگو ہے اس مختصر فرصت میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مومنوں کے دو گروہ ذکر کیے ہیں وہ مومن جن کو مردانگی سے یاد کیا ہے من المؤمنین رجال وہ مومن جو مرد ہیں جو مرد کہلانے کے قابل ہیں اور ان کے مقابلے میں وہ ہیں جنہیں نہج البلاغہ میں قرآن ناطق نے اشباہ الرجال کہا ہے بعضوں کو قرآن نے رجال کہا قرآن صامت نے کہا رجال اور بعضوں کو قرآن ناطق نے اشباہ الرجال کہا یعنی مرد نما لوگ نہ مرد یا اشباہ الرجال ولا رجال مرد وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ عہد رکھتے ہیں اور اس عہد کو وفا کرتے ہیں وفائے عہد کرتے ہوئے یا اپنی جان اس راہ میں قربان کر دیتے ہیں یا انتظار شہادت میں ہیں ان کو مرد کہا گیا قرآن نے فرمایا یہ مرد ہیں من المؤمنین رجال مومنین میں سے یہ مرد ہیں جو بچ جاتے ہیں انہیں نہج البلاغہ میں فرمایا یا اشباہ الرجال ولا رجال اے وہ لوگوں جن کا کوئی عہد نہیں ہے اور اگر عہد ہے تو اس کو وفا نہیں کرتے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے نہ راہ خدا میں جان دینے کے لیے تیار ہو اور نہ اس صف میں کھڑے ہو جو شہادت کے لیے آمادہ ہیں اور منتظر ہیں سید الشہداء علیہ السلام کا عہد تھا خدا کے ساتھ حفاظت دین کا دفاع دین کا اور وہ عہد سید الشہداء نے پورا کیا اور مصداق بنے منہم من قضا نحبہ لیکن جب ایک متعہد امام و ایک متعہد شخصیت اپنا عہد وفا کر جائے تو میدان عہد خالی نہیں رہتا دوسرا آ کر وہ عہد اس سے لے لیتا ہے وہی خدائی عہد اور الہی عہد اور اسے وفا کرتا ہے اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے جو کچھ کربلا میں ہوا وہ دین کی حفاظت اور دین کا دفاع تھا اور اس کے پاس جو کچھ ہوا وہ کربلا کی حفاظت اور کربلا کا دفاع تھا عاشورہ کا دفاع اور عاشورہ کی حفاظت کہ عاشورہ کو مرنے سے بچا لیا جائے عاشورہ کو تحریف سے بچا لیا جائے یہ سیرت حضرت علی ابن حسین سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس طرح دین کو خطرہ ہوا سید الشہداء نے قربانیاں دیں یزید نے چاہا عاشورہ اور کربلا کو یزیدی بنائے یعنی یزید کی فتح کا دن کہلائے یزید کے غلبے کا دن کہلائے بہت کوشش کی اس نے با بنو امیہ نے اپنی پوری تاریخ میں یہ کوشش کی کہ کربلا کو روز جشن قرار دیا جائے، بنو امیہ کے فتح و نصرت کا دن قرار دیا جائے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. آج بھی کربلا حسینی ہے، آج بھی عاشورہ حسینی ہے. کسی نے بچایا تو یہ عاشورہ آج حسینی ہے، ورنہ بنو امیہ جنہوں نے یہ قصد کر لیا تھا کہ عاشورہ اموی بن جائے لیکن حسینی بنا، عاشورہ کو تحریفات سے بچایا، عاشورہ کو انحرافات سے بچایا، عاشورہ کو بنو امیہ سے بچایا، عاشورہ کو بنو عباس سے بچایا، عاشورہ کو بہت ساری چیزوں سے بچایا، عاشورہ کو تحجر سے بتایا اور بچا کر تعہد کے لیے مخصوص قرار دیا. یہ قربانی، کربلا کی قربانی جتنی سخت ہے، بلکہ ایک لحاظ سے کہیں کہ ان قربانیوں سے شاید زیادہ سخت ہے، شہداء کے راہ کو بچانا، شہداء کے مقصد کو بچانا، شہداء کے پیغام کو بچانا. پہلا قدم آسانی سے اٹھتا ہے لیکن اس کے ثمرات کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا ہمیشہ، جوانوں کو خصوصاً خطاب کر کے یہ بیان فرماتے اکثر، کہ انقلاب لانا آسان ہے، انقلاب بچانا مشکل ہے. شہید ہونا ایک لحاظ سے آسان ہے لیکن رہ رہا اس شہید کو بچانا بہت مشکل ہے، سخت ہے اور دشوار. جو کام حضرت سید ساجدین نے انجام دیا، کس طرح سے انجام دیا، اور بعد کے آئمہ نے، تمام آئمہ اطہار نے پیغام کربلا کو بچایا، پیغام کربلا کو دنیا تک پہنچایا، اس کو محفوظ کیا انحرافات سے، تحریفات سے، اور ہر وہ چیز جو پیغام کربلا کے لیے خطر بن سکتی تھی اس سے پیغام کربلا کو بچا کر کربلا کو آج اس شکل میں پہنچایا. لیکن یوں نہیں کہ جو کربلا اور جو عاشورہ سید الشہداء نے برپا کیا تھا آج عاشورائیوں کے ہاتھ میں وہی عاشورہ ہو، کوئی ضروری نہیں. وہ کربلا جسے سید ساجدین نے بچایا اموی خطر سے، ضروری نہیں کہ وہی کربلا آج کربلائیوں کے ہاتھ میں ہو. اسی کربلا کے اندر رہنے والے جو مقیم کربلا ہیں، جو صبح و شام مشرف ہوتے ہیں زیارت کربلا سے، روزہ سید الشہداء سے، اور حرم حضرت عباس سے مشرف زیارت ہوتے ہیں، لیکن جو کربلا ان کے پاس ہے یہ وہ کربلا نہیں جو سید الشہداء نے برپا کی تھی، ثابت کیا انہوں نے یہ وہ کربلا نہیں. صدام کے زمانہ ستم میں خاموش رہنا، اور نہ صرف خاموش رہنا بلکہ بعض جگہوں پر اس کی تائید کرنا، یہ وہ کربلا نہیں تھی جسے سید الشہداء نے برپا کیا تھا. کربلا سے تعلق رکھنا اور کسی ظالم کا ساتھ دینا، کربلا سے تعلق رکھنا اور ظلم پہ ساکت رہنا، یہ وہ کربلا نہیں جسے سید الشہداء نے برپا کیا تھا. سید الشہداء کی کربلا یہ تھی، انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا برما. سید الشہداء کا فرمانا یہ تھا کہ میں ظلم کے ساتھ ایک دن بھی بسر نہیں کر سکتا، میں ظلم کے اندر زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں، اور میں موت کو، ظلم کے مقابلے میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. اگر اس کربلا سے انسان کا تعلق ہو جس کا بانی ظلم کے ساتھ ایک دن بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا، ایک لحظے کے لیے ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا، ایک لحظے کے لیے ظلم پہ چپ نہیں ساتھ سکتا، وہ کربلا شاید آج نہ ہو. وہ عاشورہ شاید آج نہ ہو، عاشورہ حسینی کچھ اور ہے، اور وہ عاشورہ جو معروف کر دیا گیا وہ کچھ اور ہے، وہ عاشورہ جس کے اندر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھے، وہ عاشورہ جس کے اندر ستم کے خلاف آواز نہ اٹھے، وہ عاشورہ جو مظلوم کا دفاع نہ کرے، وہ عاشورہ جس میں حق کی حمایت نہ ہو، اس عاشورہ کا حسین ابن علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی اور کا عاشورہ ہوگا، یہ کسی اور کی کربلا ہوگی، کسی شاعر کے تخیل کو کربلا سمجھ لیا گیا ہوگا، کسی خطیب کی لفاظی کو عاشورہ بنا دیا گیا ہوگا، کسی مورخ کی غلط تاریخ نگاری کو عاشورہ بنا دیا گیا ہوگا، جو عاشورہ سید الشہداء نے برپا کیا، جو جس کربلا میں حسین ابن علی موجود تھے، وہ کربلا انسان کو ظلم سے بیزاری کا راستہ سکھاتی ہے، ظلم سے دوری کا راستہ سکھاتی ہے، اور ظلم کے مقابلے میں لب کھولنے کا راستہ سکھاتی ہے۔ اس کربلا میں بہت ساری چیزیں جرم ہیں، دین شبیری میں بہت ساری چیزیں جرم ہیں، دین خانقاہی میں جو عبادتیں ہیں دین شبیری میں وہ جرم ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دین خانقاہی سکھاتا ہے، لیکن دین شبیری اس کو رد کرتا ہے، قبول نہیں کرتا دین شبیری اس کو۔ نہ ظالم بنو اور نہ مظلوم، دین شبیری دین خانقاہی یہ کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو، اگر تم پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مظلوم بننے میں حرج نہیں ہے، ظالم نہ بنو تم، یہ دین خانقاہی سکھاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ظلم سارزاد نہ ہو، لیکن اگر تم پر ظلم ہوتا ہے تم صبر کرو، صبر کے معنی کیا ہے، یعنی سکوت اختیار کرو، لیکن دین شبیری میں یہ ہے کہ تم ظالم نہ بنو، اور تم پر اگر ظلم ہو تو صبر کرو، لیکن دین شبیری میں صبر کے معنی یہ ہے کہ استقامت کرو، استقامت دکھاؤ، مقاومت کرو، ڈٹ جاؤ، ظلم کے مقابلے میں آ جاؤ، ظلم کو ایک لحظے کے لیے تحمل نہ کرو۔ جس نے ظلم کو ایک لحظہ بھی برداشت کیا اس کا حشر ظالم کے ساتھ ہے، وہ ظالم کے ساتھ معشور ہے، یہ خصوصیت ہے دین اسلام کی، اس اسلام کی جسے حضرت شبیر نے کربلا میں زندہ کیا، جسے یزید کی دسترس سے بچایا، جسے یزید کی گزن سے بچایا، یہ کربلا برپا کر کے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح دین کا دفاع کیا جاتا ہے، کس طرح دین کی حمایت کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے آگے سیرت محافظ کربلا شروع ہوتی ہے، سیرت امام سید ساجدین شروع ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کربلا کو بچایا، عاشورہ کو بچایا، اور عاشورہ نے اسلام کو دفاع تحفظ دیا، بچایا، اور ہر زمانے میں ایسا ہوگا، ہر زمانے کی تاریخ یہی بتاتی ہے، ہمیں اپنی معاصر تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب اسلام بچانا ہے تو عاشورہ کے ذریعے بچے گا۔ لوگوں نے تنظیمیں بنا لی، لوگوں نے حزبیں بنا لی، لوگوں نے پارٹیاں بنا لی، سب کچھ بنا لیا، اتنا بڑا ہوا جہان اسلام، آپ دیکھ لیں اسلامی مملکت اور اسلامی دنیا کی قلمرو، اتنی وسیع قلمرو ہے، ایشیا آدھے سے زیادہ مسلمان، یورپ تک اسلام کی سرحدیں، افریقہ میں اسلام، ہر جگہ اسلام، لیکن آپ کو کہیں بھی اسلام کے نام پر نظام نظر نہیں آئے گا، اسلام کا نام ملے گا لیکن اسلام کا نظام نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اسلام کا نظام لانے کے لیے جس راستے کو طے کیا جاتا ہے وہ عاشورہ ہے، اور جو قوم عاشورہ سے آشنا ہی نہ ہو وہ اسلام کا نام تو لے سکتی ہے، اسلام کا نظام نہیں لا سکتی۔ اسلام کا نظام نہیں لا سکتی. مصر جیسے ممالک میں بہت قدیم سے اسلامی تحریکیں ہیں، پاکستان کے اندر بہت قدیم اسلامی تحریکیں ہیں، لیکن اسلام کا نام لینے والے بہت ہیں، اسلام کا نظام لانے والے نہیں. چونکہ نظام لانے کے لیے جس وادی سے گزرنا پڑتا ہے وہ وادی کربلا ہے، اور جو اس وادی سے گزرنا جانتا ہو، جو عاشورہ بپا کرنا جانتا ہو، جو حشر عاشورہ بپا کرنا جانتا ہو، وہ نظام دین تک بھی پہنچ سکتا ہے. اور یہ ہمارے معاصر تاریخ میں یہ رونما ہوا، یہ اتفاق. نظام اسلام کیسے آ گیا؟ ایسے بیٹھے بیٹھے مدرسوں سے نظام اسلام نہیں نکل آیا، مسجدوں سے نظام اسلام نہیں نکل آیا، بلکہ نظام اسلام کہاں سے نکلا؟ جنہوں نے لایا جب ان سے پوچھا تو کہا کہ ما عرچ داریم از سید الشہداء داریم، ما عرچ داریم از محرم و سفر داریم. یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے آج، یہ نظام یہ کربلا کے صدقے ہے، یہ عاشورہ کے صدقے ہے. یعنی عاشورہ نے عاشورائی روح بھر دی، اور جس امت میں عاشورائی روح آ جائے وہ نہ ظالم بنتی ہے نہ مظلوم بنتی ہے.
اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا.
جن کے پاس عاشورہ نہ ہو اور بہت طاقت ہو، ایٹمی طاقت موجود ہو لیکن عاشورہ نہ ہو، وہ ہر چیز پہ ڈرتے رہتے ہیں. طاقت موجود ہے، ایٹمی پاور موجود ہے، لیکن ہر بات سے ڈرتے ہیں، ہر دھمکی سے ڈرتے ہیں، ہر ٹیلی فون سے ڈرتے ہیں، ہر خبر سے خوف کھا جاتے ہیں. لیکن جن کے پاس عاشورہ ہو، ان کے پاس نیوکلیئر پاور نہ بھی ہو، ساری دنیا محاصرہ کر لے، لیکن پھر بھی ڈرتے نہیں، جھجکتے نہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ عاشورہ سے تعلق ہے.
دشمن بہادر سپاہی
علی نام ملائی، علی نام ملائی.
امریکہ کا دشمن بہادر سپاہی
علی نام ملائی، علی نام ملائی.
بہت سارے ایسے حکمران ہیں جو اکیلے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہمارے اندر بھی اتنی جرات و شجاعت ہوتی کہ ان طاقتوں کو اس طرح سے جواب دیتے جس طرح یہ عاشورائی جواب دیتے ہیں، جس طرح یہ عاشورائی جواب دیتے ہیں. حیران ہوئے آ کر، پوچھا انہوں نے آ کر کہ یہ جرات و شجاعت کہاں سے لاتے ہو، کون سے مکتب سیاست میں پڑے ہو، کون سا معلم سیاست ہے تمہارا کہ جس نے تمہیں اتنا دلیر بنا دیا؟ ساری دنیا دھمکی دیتی ہے لیکن تم اس کی دھمکی میں نہیں آتے. جواب کیا دیتے ہیں؟ ہمارا معلم حسین ابن علی ہے. اس معلم کا نام حسین ابن علی ہے. وہ ہمیں یہ بتا گیا کہ ایک دن جیو لیکن عزت کے ساتھ جیو، بے شک ایک دن جیو لیکن عزت کے ساتھ جیو، اور اگر ذلت کی صدیاں میسر آ جائیں ان کو قبول مت کرو، ذلت کی زندگی کو قبول نہ کرو.
ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر،
ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر.
یہ حسین ابن علی کا درس ہے. اس عاشورہ کو علی ابن حسین نے بچایا. یہ عاشورہ حسین ابن علی کی عاشورہ ہے، اور اس عاشورہ کو علی ابن حسین نے بچایا. وہی امام جن کے آج شہادت کا روز ہے. اس امام نے بہت مصائب جھیلے، کچھ دین بچانے کے لیے اور کچھ دین کے دفاع یعنی کربلا کو بچانے کے لیے بہت مصائب جھیلے. سب سے پہلے آ کر امت کی کمزوری پکڑی کہ کربلا میں کیوں حسین تنہا شہید ہو گئے، امت کیوں نہیں توجہ فرمانا. حسین ابن علی نے جو کہتے ہیں سید الشہداء کے بعد کلاس کیا تھا بعض تاریخ ناشناسوں کا تبصرہ کہ تشیع کے ائمہ کے اندر نشے و فراز موجود ہیں. پہلے سیاست میں دلچسپی تھی، جب شدت سے جواب دیا گیا تو گوشہ نشینی اختیار کی، پھر گوشہ نشینی سے نکل کر علمی میدان میں آئے، جب علمی رقیب بھی پیدا ہوئے تو اس علمی میدان کو بھی ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر دی. نہ تشیع کے ائمہ کو پہچانا نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ پہچانا نہیں ہے. اگر تشیع کے ائمہ کو پہچانا ہوتا پھر تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ امامت کے علاوہ کسی اور کسی نظام کے سائے میں زندگی بسر کرتے, کسی اور نظام کے سائے میں زندگی بسر کرتے, ذلت کی زندگی بسر کرتے اگر تشیع کے ائمہ پہچانے گئے ہوتے. کیوں کربلا میں سید الشہداء کو تنہا چھوڑا گیا؟ حضرت علی ابن حسین نے پورا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا, مدینے میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا, مکہ میں سید الشہداء کو ان حجاج کو دعوت دیتے ہوئے دیکھا اور ان حاجیوں کا سید الشہداء کی دعوت پر انکار دیکھا. علی ابن حسین ان ساری چیزوں کے گواہ ہیں, ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, کوفہ والوں کے خطوط دیکھے, ان کے قاصد دیکھے اور کوفہ والوں کی بے وفائی دیکھی, لشکر عمر صاحب دیکھا, شب عاشور دیکھی, روزے عاشورہ دیکھا اور اس کے بعد اسارت دیکھی, بازار دیکھے, دربار دیکھے, ہر ایک کو دیکھا. دیکھ کر امام علیہ السلام نے امت کی اصلی بیماری پکڑ لی, امت کی اصلی بیماری پکڑ لی. توجہ فرمانا, وہ بیماری کون سی بیماری تھی؟ کیوں کوئی قوم ظلم پذیر ہو جاتی ہے, ستم پذیر ہو جاتی ہے؟ کیوں ایک قوم لا تعلق بن کر یزیدی نظام کو قبول کر لیتی ہے؟ کیوں کوئی قوم اپنی آنکھوں سے اپنے دین کو پائمال ہوتے ہوئے دیکھ کر چپ ساتھ لیتی ہے؟ یعنی کوفہ بنتا کیوں ہے؟ اپنی جگہ پر بڑی اہم بات ہے, شاید مجلسوں میں اس بات کی گنجائش نہ ہو لیکن تعلیمی اداروں میں شاید بیشتر اس کی بات ہو کہ تعلیمی ادارے بیٹھ کر آج کرتے ہیں یہ بات. تعلیمی اداروں کو بعض حالات دے دیے جاتے ہیں, بعض موضوعات, کہ وہ ان چیزوں پر غور کریں, فکر کریں کہ کیوں ایسے ہوا. باقاعدہ سونپ دیتے ہیں کہ آپ سروے کرو, مطالعہ کرو کیوں ایسے ہوا. مثلا ایک مطالعہ ملت پاکستان کے بارے میں, سب ڈر رہے تھے کہ اگر افغانستان پہ اٹیک ہوگا, اگر فلاں جگہ ہوا تو پاکستان کیا ہو جائے گا, امت پاکستان ملت پاکستان اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. لیکن آپ دیکھیں اس کے سامنے سب کچھ ہو گیا, نہ اینٹ سے اینٹ بجی, نہ پتھر سے اینٹ بجی, نہ اینٹ سے پتھر بجا, کچھ بھی نہیں ہوا. فقط یہ ہوا کہ کچھ لوگ افغانستان کے نام پر پارلیمنٹ میں آ گئے, کارڈ استعمال کیا انہوں نے, وہ ایشو استعمال کیا انہوں نے, انہیں اقتدار مل گیا. صرف اتنا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, پتا بھی نہیں ہلا. ڈر بہت رہے تھے, سارے ڈر رہے تھے. اگر وہ دن یاد ہے آپ کو, بہت چند سال پہلے کے ہیں, اگر وہ دن یاد ہے آپ کو, کس قدر خوف تھا, کس قدر ہراس تھا کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو یہ ملت کیا سے کیا کر دے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. بعد میں بعض تعلیمی اداروں کو یا مطالعاتی مراکز کو یہ بات سونپی گئی کہ آخر کیوں نہیں ہوا. ایک قوم جس کے اندر جہادی جنون تھا, جس کے در و دیوار جہادی جنون کی غمازی کر رہے تھے, عکاسی کر رہے تھے, اور جس بات میں یہ جنون پیدا کیا گیا اسی پہ چپ ساتھ لی, یہ کیوں ہوا. یہ موضوع انہوں نے مطالعے کے لیے بعض مراکز کو سونپ دیا کہ یہ مراکز اس پر آ کر مطالعہ کریں کہ کیوں ایک ملت اتنی جذباتی احساساتی لیکن ناگہان ایک دم چپ ساتھ کے بیٹھ جاتی ہے. اب ان کے مطالعات اپنے انہوں نے خاص نتیجہ نکالا کہ اس کی یہ وجہ ہے, لیکن بعض دیگر مطالعات ان کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ملت ایسے ہی ہے کیونکہ اس کی مثال جاگ کی طرح ہے, اس پیپسی کے یا کوک جو پیتے ہیں بوتل, اس کے اندر گیس ہوتی ہے, اس گیس کی طرح ہے. اگر ڈھکنا کھولو ایک دم شو کرتی ہے لیکن دوسرے لحظے بیٹھ جاتی ہے. کا مزاج ایسے ہے. یہ مشروب شاید اس قوم کی حالت کو دیکھ کر بنایا گیا, کشف کیا گیا کہ اس قسم کا مشروب ہو جو پاکستانی ملت کی طرح ہو, پاکستانی مسلمانوں کی طرح ہو, جہاد کی طرح ابھرے پھر دوسرے لہجے بیٹھ جائے. اب یہ بیٹھ جاتا ہے. البتہ یہ وہ مطالعات نہیں جو انہوں نے کیے ہیں, یہ دوسرے مطالعات کا نتیجہ ہے, لیکن انہوں نے یہ موضوع سونپ دیا. آئے عراق کے اوپر حملہ کیا, انہیں یہ توقع تھی کہ عراقی ہمارے لیے ریڈ قالین بچھائیں گے, ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے, ہمارے گلے میں ہار ڈالیں گے. یہ فوجی باقاعدہ تیار ہو کر آئے تھے کہ ہمارے گلے میں یہ لوگ ہار ڈالیں گے. کیوں؟ کہ ہم صدام کو ان کے سروں سے ہٹا رہے ہیں اور صدام کے ہٹنے کی خوشی میں یہ جشن منائیں گے اور اس جشن میں ہمارے گلے میں ہار ڈالیں گے. یہ توقع لے کر آئے, لیکن آج ان کو سمجھ میں آئی کہ نہ کسی نے ہار نہیں ڈالا, نہ صرف ہار نہیں ڈالا بلکہ مشکل میں پڑ گئے, خود مشکل میں گرفتار ہو گئے. یہ موضوع اٹھا کر اپنے مطالعاتی مراکز کو دے دیا کہ بتاؤ, ہم نے تو یوں سمجھا تھا کہ وہ ملت جو صدام کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی, جب اس کو ہم نجات دینے جائیں گے وہ ہمارے گلے میں ہار ڈالے گی. کیوں ہار نہیں ڈالے؟ یہ عمل اس ملت کا کس چیز کا نتیجہ ہے, کس چیز کا ثمرہ ہے؟ کیوں اس ملت نے ایسا عکس العمل دکھایا؟ بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں آج دن میڈیا پر, کہتے ہیں خود اپنی خبروں میں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. مصر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ فلسطین کے اندر کیسے حماس جیت گئی, پتہ نہیں چلا ان کو کیسے حماس کو ووٹ. ساری دنیا کہہ رہی تھی وہ الفتح جیتے گی لیکن حماس جیت گئی. اب یہ موضوع مطالعے کے لیے دے دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ایسے, کیوں وہ نہیں جیتے, کیوں یہ جیت گئے. ایران میں الیکشن ہوئے, سب کی نظریں کسی بڑی شخصیت میں لگی ہوئی تھیں, لیکن جیت گیا ایک انقلابی. خوب کیا سمجھ میں نہیں آیا ہمیں, ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ کوئی اور جیتے اور یہ کوئی اور جیت گیا. اس موضوع کو مطالعے کا موضوع قرار دے کر اس پر مطالعہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیوں ایسے ہوا, یہ کیسی ملت ہے جو ہماری توقع کے خلاف قدم اٹھاتی ہے. ہم بھی بیٹھ کر مطالعہ کریں کہ ایک امت کوفی خط لکھ کے بلاتے ہیں اپنے پیشوا کو اور بلا کر پھر تنہا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مطالعے کا موضوع ہے. اس ملت کی اس قوم کی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے, کیوں ایک قوم اس طرح سے بن گئی, اپنے رہبر کو بلا کر پیشوا کو بلا کر چپ ساٹھ کے لا تعلق بن کے بیٹھ گئی, ساتھ نہیں دیا. ہم مطالعہ کریں یا نہ کریں, لیکن علی ابن حسین نے یہ مطالعہ کیا. ہم کریں یا نہ کریں, البتہ ہمارا بھی مطالعہ ہوگا, ہمارا بھی کوئی اور آ کر مطالعہ کرے گا کہ یہ کیسے مسلمان ہے, یہ کیسی امت مسلمہ ہے کہ اس کے زمانے میں اسلام دشمنی اور وہ بھی یہ صراحت کے ساتھ اور پھر بھی یہ ساکت اور خاموش, اسلامی مقدسات کی توہین اس بربریت کے ساتھ اور پھر بھی یہ ساکت اور خاموش. کہتے ہیں کسی ذاکر نے مصائب پڑھے, ایسے لوگوں کے درمیان جو روئے نہیں, اس نے جتنی روایات اس کو یاد تھی مصائب کی وہ ساری پڑھ دی اس نے. وہ بعض پنجابی تعبیر کے مطابق کہ اس نے اپنا وہ جو ٹیپ اور ٹل لگا دیا وہ پھر بھی نہیں روئے لو. آخر میں ایک جملہ کہہ کر اس نے چھوڑ دیا ممبر, کہا کہ میں نے بہت آپ کے سامنے مصائب سید الشہداء بیان کیے ہیں, خدا نے مجھے مصائب بیان کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں جتنا آپ کو صبر دیا ہے. کہا میں حیران ہوں یہ صبر پر جو خدا نے آپ کو دیا ہے. اب آج اگر ملت مسلمہ کا حال دیکھیں, عجیب صبر خدا نے اس ملت کو دیا ہوا ہے. اس ملت کے سامنے اسلام کی دجیاں اڑتی ہیں, مقدسات دین پائمان ہوتے ہیں, سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے, لیکن عجیب صبر ہے اس کا. یہ مطالعے کا موضوع ہے، یہ عادی اور معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمول سے ہٹ کر ایک حالت ہے. معمولاً قومیں ایسے نہیں ہوا کرتی. اب اس کا مطالعہ کرو کیوں ایسے ہوا. امام علیہ السلام نے اس کوفی رویے کا مطالعہ فرمایا، غور کیا اور اصلی رنگ کو پکڑ لیا، اصلی مشکل کو پکڑ لیا کہ مشکل کہاں ہے. توجہ فرمانا کہ مشکل کہاں ہے. مشکل یہ ہے کہ جب کوفہ کے اندر عبیداللہ گیا یہ خوفزدہ ہو گئے. کوفیوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا، پہلے کیوں بلایا پھر کیوں ساتھ نہیں دیا. بلایا اس لیے نہیں تھا کہ اس دعوت میں سچے اور مخلص تھے، بلکہ بلایا اس لیے تھا، دعوت اس لیے دی تھی کہ اس وقت سید الشہداء کی شخصیت سے فائدہ اٹھائیں. ایک برجستہ شخصیت، ایک نمایاں شخصیت، اس شخصیت کو اپنے ساتھ ملا کر ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے مقاصد تک جا پہنچیں. مقاصد اپنے مد نظر تھے، بلانے کا سبب وہ تھا اور چھوڑنے کا سبب خوف تھا. یعنی بلایا لالچ کی وجہ سے، چھوڑا خوف کی وجہ سے. ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا. بلایا لالچ کی وجہ سے اور چھوڑا خوف کی وجہ سے. نہ جبلاغا نے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو. مجھے بھی چاہیے عوام، مجھے بھی چاہیے امت، لیکن خدا کی خاطر، تاکہ اس امت کو خدا تک لے جاؤں. اور تمہیں بھی علی علی کرتے ہو، تمہیں بھی علی چاہیے، لیکن اپنی خواہشات کی خاطر. ابھارے انسان اپنے آپ میں دیکھے کہ کس لیے علی چاہیے، کس لیے امام زمانہ چاہیے، کیوں چاہیے امام زمانہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ لالچ کی خاطر امام چاہیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے امام چاہیے، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے امام چاہیے. امامت و امت کا رشتہ خواہشات و ضروریات و ان چیزوں کا نہیں ہوتا. امامت و امت کا رشتہ خدا نے باندھا ہے، الہی رشتہ ہوتا ہے. یعنی امام خدا کی خاطر امت چاہتا ہے اور امت خدا کی خاطر امام چاہتی ہے. خدا کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہو، نہ دنیا کے لیے. امیر المومنین نے فرمایا کہ المیہ میرا یہ ہے، میرے ساتھ جو مشکل پیش آئی، مشکل کشا کو جو مشکل پیش آئی، وہ یہ ایک ایسی امت تھی علی کے گرد جو دنیا کے لیے علی کو چاہتی تھی. اگر انسان کے دل میں دنیا راج بس جائے، لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس دنیا کے ہاتھ سے جانے کا انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. خوف بڑی چیز ہے. اگر خوف انسان کے اندر آ جائے، امت کے اندر آ جائے، فرد کے اندر آ جائے، خوف انسان کی ساری صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے. آپ کو شخصی تجربہ، ذاتی تجربہ ہر ایک کو ہوگا خوف کا. یہ چھوٹے موٹے خوف، کبھی ایکسیڈنٹ کا خوف، کبھی گر جانے کا خوف، کبھی لٹ جانے کا خوف، کبھی اندھیرے کا خوف، کبھی کسی حشرے کا خوف، کبھی کسی درندے کا خوف. جب انسان خوف کے عالم میں ہو، آپ اسے اس کا نام پوچھیں اسے نہیں معلوم ہوتا. ڈرا ہوا آدمی، سہما ہوا آدمی، آپ تجربہ ہوا ہوگا. مثلا آپ ایک شخص اپنے حواس میں، اپنے خیال میں جا رہا ہے، روڈ پہ پار کر رہا ہے، آپ ذرا اس کے قریب جا کر زور سے ہارن بجا کے، جیسے باز کرتے بھی ہیں گاڑی کا، ہارن بجا کر اس کو ڈرا دیتے ہیں. وہ سمجھتے شاید گاڑی میرے اوپر چڑھ رہی ہے، ایک دم بوکھلا جاتا ہے. اسی لحظے جب وہ بوکھلایا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، اس وقت اسے پوچھے آپ کا نام کیا ہے، نہیں بتا سکتا. اس کے اندر ہکلاک آ جاتی ہے. اسے پوچھے کہاں کے رہنے والے، اسے نہیں معلوم. اسے پوچھو کون، اسے نہیں معلوم. اپنے آپ کو بھی انسان بھول جاتا ہے. خوف انسان سے سب کو چھڑا دیتا ہے. خوف سے انسان اپنا دین بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے. اگر یہی حالت انسان کے اوپر تھوڑی دیر زیادہ رہے، کچھ عرصہ اور رہے، چونکہ یہ معمولی خوف ایک چند لحظے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ خوف ٹل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ معمول کے مطابق بن جاتے ہیں. جب انسان خوف میں مبتلا ہو جائے کوئی حس انسان کی کام نہیں کرتی، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ کچھ سنائی دیتا ہے، نہ کچھ سوجتا ہے، نہ کچھ بجھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ذہن و عقل میں انسان کی موف ہو جاتی ہے. اور یہی خوف اگر امت کے اوپر طاری ہو جائے، ایک خوفزدہ ملت، ایک خوفزدہ امت، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. لیکن امتیں جب خوف میں مبتلا ہو جائیں، جب خوف میں مبتلا ہو جائیں، دو چیزوں کو بھول جاتی ہیں، ایک اپنا دین بھول جاتی ہیں اور اپنا خدا بھول جاتی ہیں. امتیں جب خوف میں مبتلا ہو جائیں دین بھول جاتی ہیں اور امتیں اپنا خدا بھول جاتی ہیں. ایسی امت جو خوف کی وجہ سے دین چھوڑ چکی ہو، کیا علاج کیا ہے اس امت کا؟ اس کو جتنی تقریریں کرے خوفزدہ لوگوں کے سامنے، کبھی بھی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قبول کرتے ہیں ہر چیز کو، مانتے ہر چیز کو ہیں، لیکن چونکہ دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے، یہ خوف انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتا. خوفزدہ انسان کو پتا ہے کہ میری گاڑی ہے باہر کو چرا کے لے جا رہا ہے، لیکن اسے خوف ہے کہ اگر میں باہر گیا تو شاید مجھے بھی گولی مار دے. اسے معلوم ہے کہ میرا متاع لٹ رہا ہے، لیکن جرت نہیں ہے کہ اٹھے. علم کافی نہیں ہوتا. علم ہوتے ہوئے بھی انسان اگر خوف انسان کے اندر آ جائے، جرت اقدام انسان سے سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے جرت اقدام. لہذا وہ قومیں جن کے اوپر خوف آ جائے، خوف ہر چیز کا کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اولاد ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، ثروت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، چین اور سکھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس بات میں جو خوف میں، اس بات کے خوف میں مبتلا ہو جائیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا خدا کیا ہے، ان کا خدا ان سے کیا چاہ رہا ہے اور ان کا دین ان سے کیا مانگ رہا ہے. خوفزدہ امتوں کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. حس مٹ جاتی ہے ان کے اندر، احساس دب جاتا ہے ان کے اندر. خب کیا کرے؟ خوفزدہ امت کا علاج کیا ہے؟ کیوں کربلا نہیں آئے؟ مطالعے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ساتھ دیا انہوں نے؟ خوف کی وجہ سے. خوف کا علاج کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، قرآن کی طرف آئیں. خوف کا علاج کیا ہے؟ کس طرح سے اپنے دل سے خوف کو نکالیں؟ خوفزدہ امت بکالی بتا رہے تھے، زیدی صاحب نے ایک ماجرا سنایا کہ بندر کو، یہ آج یا کل مجھے نہیں یاد، شاید کل سنایا، کہ بندر کو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ بندر کو کیسے تربیت کی جاتی ہے، بندر کیسے سدھائے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا بندر سدھانے کا طریقہ کسی نے بتایا نہیں. کہا بندر سدھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندر کے ساتھ جب چھوٹا ہوتا ہے بندر کا بچہ، وہ اٹھا کے لے آتے ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ ایک کتے کا بچہ، کیا کہتے ہیں اس کو، پلا، ایک کتے کا پلا چھوٹا وہ بھی لے آتے ہیں اور لا کر دونوں کو ایک ساتھ پالتے ہیں. پھر بندر کو جو چیز سکھانی ہو سکھاتے بندر کو ہے، پیٹتے پلے کو ہے، اور وہ چونکتا ہے بہت زیادہ، شور مچاتا ہے، درد ہوتا ہے اس کو، ذرا سا بھی ہو اس کو ٹچ کرے تو شور مچاتا ہے. اس کو نہیں مارتے، بندر کے بچے کو نہیں مارتے، اس کتے کے بچے کو مارتے ہیں. اس کو جب مارتے ہیں وہ خوف سے چیختا ہے، درد سے چیختا ہے، اس کی چیخ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. لہذا جو کچھ سکھانا ہو سیکھتا چلا جاتا ہے. اسے کہو ایک دو پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کہتے اس کو ایک دو پاؤں پہ کھڑے ہو، مارتے پلے کو ہے، اور عادتیں بندر کی بن جاتی ہیں. یہ خوف کا عنصر ہے. خوف جب تک اس کے اندر نہ آئے وہ کبھی بھی انسان کے اندر آتھو رام نہیں ہوتا. پہلے اس کے اندر خوف ایجاد کرتے ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ بڑا وحشتناک منظر ہوتا ہے. آخر میں جب اس کی تربیت بالکل مکمل ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اسی بندر کے بچے کے سامنے، تاکہ آئندہ بھی یہ جیسا ہو کہے انسان ویسا ہی یہ بندر انجام دے، آخر میں وہ بڑا سا خنجر لے کر اس کے سامنے اسی پلے کی گردن کاٹ دیتے ہیں اور خون آلود خنجر اس کو دکھا کر تھیلے میں ڈال دیتے ہیں. لہذا بعد میں کہتے ہیں کہ اگر بندر دیکھا ہو آپ نے، جو بندر رام کیے ہوئے ہیں، تو
تو اس سے جو کام کروانا ہو وہ مالک اس کا تھیلے میں خالی تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ بندر سہم جاتا ہے، جو کچھ کہنا ہو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خوف کا عنصر ہے جس کے ذریعے سے جانور کو رام کیا جاتا ہے۔ اور یہ خوف انسان نے کہاں سے یہ کشف کیا کہ خوف کے ذریعے سے جانوروں کو رام کر لو۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے وحشی درندے، سرکس میں شیر دیکھے رحم آتا ہے ان پر، سرکس میں درندہ وحشی شیر شجاعت کا ضرب المثل، لیکن انسان کے ہاتھوں رام ہے، بلی کی طرح بنا ہوا ہے، بلکہ بلی سے بھی زیادہ بزدل بنا ہوا ہے۔ کس چیز نے بزدل بنا دیا؟ خوف نے۔ خوف زدہ کر کے درندے کو سرکس کا جانور بنا دیا، بلی بنا دی۔ کتنے اور دیکھے ہوگی آپ نے سرکس میں، ہاتھی ہے اتنا بڑا جانور کہ پاؤں اگر انسان کے اوپر رکھ دے انسان جان دے دے وہیں پر، لیکن خوف کے عنصر سے یہ پہاڑ طاقت کا انسان کے سامنے رام ہو جاتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ خوف اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ جس کے دل میں خوف آ جائے وہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، وہ اپنی شخصیت بھول جاتا ہے، وہ اپنی عادتیں بھول جاتا ہے، وہ اپنی خلقت بھول جاتا ہے، وہ اپنی فطرت بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے درندے سرکس کے جانور بنے ہوئے، شیر اور اس طرح سے آ کر انسانوں کو بہلائے، شیر بلی جیسی حرکتیں کرے، شیر کو حکم دے کلا بازی لگو کلا بازیاں لگاتا رہے، مگر شیر کو خدا نے کلا بازیوں کے لیے پیدا کیا تھا۔ شیر اس لیے تھا کہ آپ کو محظوظ کرے، شیر پھاڑنے کے لیے ہے، شیر چنگاڑنے کے لیے ہے، شیر درندگی کے لیے ہے، چیر پھاڑنے کے لیے ہے۔ لیکن جب اس کے اندر عنصر خوف ڈال دیا جائے، شیر اپنی درندگی بھول جاتا ہے، درندگی بھول کر وہ کچھ سیکھ لیتا ہے کہ جنہوں نے خوف اس کے دل میں ڈالا تھا دیکھتا ہے وہ چاہتے کیا ہے مجھ سے۔ یہی رام امتوں کا بھی یہی حال ہے، جن امتوں کو رام کر لیا جائے۔ کس طرح سے رام کیا جاتا ہے؟ اسی قانون کے تحت رام کیا جاتا ہے کہ انہیں بھی ایک جگہ بندر کی طرح کھڑا کر کے ساتھ ایک پلے کو پیٹا جاتا ہے۔ جب اس پلے کو پیٹتے ہیں تو یہ بندر کی طرح سہم جاتے ہیں، پھر ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسا وہ کہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ بڑے بڑے سرکش خوف کی وجہ سے رام ہو جاتے ہیں۔ شیر اپنی فطرت بھول گیا، شیر اپنی مزاج بھول گیا خوف کی وجہ سے، ہاتھی اپنی عظمت بھول گیا، کتنا عظیم ہے، لیکن خوف کی وجہ سے عظمت بھول گیا اپنی۔ اس طرح سے سرکس میں چلتا ہے جیسے کوئی چوہا حرکت کر رہا ہے، اتنا عظیم جانور، اتنا عظیم گوشت و پوست کا ایک پیکر، انسان پہ قدم رکھ لے انسان اٹھ نہیں سکتا، لیکن اس ہاتھی کے دل میں اگر خوف آ جائے اسی انسان کے ہاتھوں مسخر ہو جاتا ہے۔ اگر امتوں کے دل میں خوف ڈال دیا جائے، امتوں کے اندر اگر خوف آ جائے، یہ امتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ عبیداللہ کوفہ میں آیا، کوفہ میں آ کر اس نے خوف زدہ کیا، اور یہ امت جب خوف زدہ ہو گئی اپنا دین بھی بھول گئی، اپنے آپ کو بھول گئی، اپنے خطوط کو بھول گئی، اپنی دعوت کو بھول گئی، ہر چیز کو فراموش کر دیا۔ کربلا، میدان کربلا اور اس کے اندر ہونے والے واقعات، وہ امت جو پہلے سے ہی خوف زدہ تھی، وہ امت جو پہلے سے ہی خوف میں مبتلا تھی، جب واقعہ کربلا ہوا اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ دیکھا انہوں نے سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا، آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا، آپ کی مخدرات عصمت کے ساتھ کیا ہوا، یہ دیکھ کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس خوف زدہ امت اور خوف میں مبتلا امت سے کچھ بھی نہیں کرایا جا سکتا، یہ امت کسی کے برابر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کی قیمت ایک ذرہ برابر ہے. اگر لاکھوں لوگ ہوں، کروڑوں لوگ ہوں اور خوف میں سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک حشرے کے برابر ہے وہ. یہ حالت اگر دیکھنی ہے آج کی دنیا اسلام میں، دیکھیں خوفزدہ لوگ، صدام نے خوفزدہ کیا ہوا تھا اس امت کو، اور خوف کی وجہ سے صدام آخر کار کیا نکلا، ایک دن لڑ نہیں سکی اس کی فوج، وہ افسانوی فوج اس کی، ایک دن مقابلہ نہیں کر سکی. اگر یہی امت اٹھ کر، یہ امت کا ریلا اٹھ کر اگر صدام پر چڑھائی کرتا تو بھی ایک دن مقاومت نہ کرتی، لیکن انہیں جرت نہیں تھی چونکہ خوف تھا ان کے دلوں میں. خوفزدہ لوگوں کے ذریعے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر خوف نکل جائے انسان کے دل سے، پھر خالی ہاتھ بھی ہو انسان پیچھے نہیں ہٹتا. ایک طرف ملت عراق اور ایک طرف ملت فلسطین، دو ملتوں کو آپس میں دیکھیے، تقابل کیجئے کہ اتنے زیادہ لوگ اور صدام جلاد ان کے اوپر مسلط، اور یہ خوفزدہ اس کے مقابلے میں بولنے کے لیے تیار نہیں، اور فلسطینی جن کے دلوں سے خوف نکال دیا گیا، جب نکال دیا گیا خوف ان کے ہاتھوں میں صرف پتھر ہے، اور ان کے مقابلے میں اسرائیل جیسی طاقت، لیکن وہ طاقت ان پتھروں سے ڈرتی ہے. کیوں ڈرتی ہے؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہے، اور اس کے پاس ٹینک موجود ہے لیکن خوف زدہ ہے، ٹینک میں بیٹھا ہوا خوف زدہ، اور یہ نہتا ہاتھ میں پتھر لیو بے خوف. یوں نہیں ہوتا کہ مسلح سے غیر مسلح ڈرتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ بے خوف سے، نڈر سے ڈرپوک ڈرتا ہے ہمیشہ. نڈر یعنی نہ ڈرنے والا، ڈرپوک جس کے دل میں بزدلی اور خوف بیٹھا ہو، نڈر جب اس کے سامنے آئے یہ کانپنے لگتا ہے، اس کی پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، کوئی ایٹمی طاقت بتاؤ ڈرتی ہے؟ کوریا، شمالی کوریا ایٹمی طاقت ہے، کس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، کس بنا پر؟ چونکہ ہم ایٹمی طاقت ہے. جب ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے تو ہمیں کیا ضرورت، کیا ضرورت کہ کسی کو باج دیں، کیا ضرورت کہ کسی کے ایڑیوں کو ہاتھ لگائیں، جب ہمارے پاس اتنی پاور موجود ہے، ایٹمی پاور موجود ہے، تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایٹمی پاور ہوتے ہوئے بھی خوف سے پنڈلیاں تھمتی نہ ہو، اگر اس سے زیادہ بھی نیوکلیئر بنا لیں، پھر بھی جب تک خوف دل میں ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہی اسی نقطے پہ لے آنا چاہتا تھا میں آپ کو، جہاں پہ آپ خود پہنچ گئے. خوف کی مرض میں مبتلا امت ایک حشرے کے برابر ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، شاید حشرے سے پھر کوئی ڈرتا ہے، خوفزدہ امت سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. اگر ایک حشرہ ہو چھوٹا سا، مکھی، بیڑ، اگر بیڑ آ جائے بش کے کمرے میں، ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ شاید کمرہ ہی چھوڑ جائے، اتنا خوفزدہ ہے یہ کہ اس کے دفتر کے باہر مرغابی نے انڈے دیے تھے. سنا ہوگا نا یہ ماجرا، آیا ٹی وی میں، میڈیا میں، سب جگہ، وائٹ ہاؤس کے دیوار کے باہر مرغابی نے، اس کو انڈا آیا ہوا تھا، کوئی اور جگہ نہیں ملی، اس نے وہیں دروازے کے سامنے انڈا دے دیا. جیسے بعضوں کو بات آئی ہوئی ہوتی ہے نا، دیکھتے نہیں ہیں کرنی ہے یا نہیں کرنی، کر دیتے ہیں وہیں پر. اسی طرح اس کو انڈا آیا ہوا تھا، اس نے وہیں پر وائٹ ہاؤس کے دروازے پر، مطلب یہ بھی حکمت خدا ہے. خدا کسی کو رسوا کرنا چاہے، ابابیلوں کے ذریعے بھی رسوا کر سکتا ہے، کسی پرندے کے ذریعے بھی رسوا کر سکتا ہے. یہ خدا نے رسوا کرنا تھا ان کو، یہ مرغابی آئی، اس نے وائٹ ہاؤس کے دروازے کے سامنے انڈا دے دیا، پورا وائٹ ہاؤس خالی کرا لیا گیا. یہ شخص، یہ فرد جو پوری دنیا کو للکارتا ہے، یہ اصل دفتر دو دن نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ شاید اس مرغابی کے اندر کوئی بم نہ رکھا ہوا ہو، مرغابی کے اندر کوئی بم نہ رکھا ہوا ہو، اور کہا کہ یہ انڈا باقاعدہ اس کی سکیننگ کراؤ کہ یہ کہیں اس کے اندر کچھ رکھا ہوا نہ ہو. اور آپ توجہ کریں کہ جو شخص ایک مرغابی اور اس کے انڈے سے اتنا ڈرتا ہے، امت مسلمہ سے ذرا نہیں ڈرتا، ایک عرب مسلمانوں سے نہیں ڈرتا، ان کے دین کی توہین کرتا بھی ہے کرواتا بھی ہے، کرتا بھی ہے کرواتا بھی ہے، کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ پہلے اس نے امت مسلمہ کے دل میں خوف ڈال دیا، اور خوف ڈال کر اس سے ہر چیز لے لی. اور جو خوف میں مبتلا ہو جائے، ایک عرب بھی ہو، وہ حشرے کے برابر ہے، وہ حشرے کے برابر ہے. جب تک خوف دل میں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس کیا چارہ کیا ہے؟ چارہ اکار پوچھنا ہے، او علی ابن حسین کے در پر آؤ. جو پوچھتے ہیں نا تشیعوں کے ائمہ میں نشیب و فراز آئے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کی، نہ گوشہ نشینی نہیں تھی، گوشہ نشینی نہیں، امامت کی، قسمت کی امامت کی. خوفزدہ امتوں سے کبھی انتقام نہیں لیا جا سکتا، خوفزدہ امتوں کے ذریعے کبھی حق قائم نہیں کیا جا سکتا، خوفزدہ امتوں کے ذریعے عدالت کا نظام برپا نہیں کیا جا سکتا، خوفزدہ امتوں کے ذریعے دشمن کو للکارا نہیں جا سکتا، خوفزدہ امتوں کے ذریعے امامت کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا. خوفزدہ امتوں کے دوش پر نجب الاغا اٹھا کے دیکھیے. حضرت نے فرمایا اپنی فوج کو، فرمایا کہ تم وہ ٹوٹا ہوا تیر ہو کہ جس کو دشمن پہ پھینکا ہی نہیں جا سکتا. فرمایا کہ تم وہ فوج ہو کہ اگر دشمن کی نگاہ تمہارے اوپر پڑ جائے، اس کے منہ میں رال ٹپکاتی ہے تمہیں دیکھ کر. نجب الاغا 1400 سال پہلے امیر المومنین اپنی سپاہ کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر دشمن کے منہ میں رال ٹپک آتی ہے، ایسا تان نوالا ہو دشمن کے لیے، تمہیں سیکھتا ہی نہیں ہے کسی میں. اور پھر فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے مجھے بدنام کروا دیا ہے. یہ حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہ شیعتنا کون لنا زینن ولا تکون علینا شینا، کہ شیعو ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ننگو آر نہ بنو، ہماری بدنامی کا باعث نہ بنو. یہ ہمیشہ ایک سوال تھا کہ مگر ہو سکتا ہے کہ شیعہ اپنے امام کی بدنامی کا باعث بن جائے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اسی سوچ میں نجب الاغا کا یہ خطبہ مل گیا. اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت نے اپنے سپاہ کو مخاطب ہو کے کیا کہا کہ تمہاری وجہ سے میں بدنام ہو گیا ہوں. کیا بدنام ہو گیا؟ کہا کہ آج قریش بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو شجاع، لیکن جنگ کے قوانین سے آگاہ نہیں ہے، فنون حرب و ضرب سے آشنا نہیں ہے، ہے تو شجاع لیکن لڑانا نہیں جانتا، لڑنا نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا کہ تم نے اتنی ٹال مٹول کی کہ قریش نے مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا. حالانکہ قریش جانتے ہیں کہ میں 20 سال سے میدان جنگ میں نے قدم رکھا، اور اب 60 سال کے پیٹے میں ہوں، میں نے شمشیر نیام میں نہیں ڈالی، میں ہر ایک سے بہتر جنگ کے فنون جانتا ہوں، لیکن جس کو ایسے سپاہ مل جائے کہ جسے کہے گرمیوں میں اٹھو گرمی کا بہانہ کرے، جسے کہے سردیوں میں اٹھو سردی کا بہانہ پڑے، ایسی فوج سے نہ دشمن پہ غلبہ پایا جا سکتا ہے، نہ حق کا قیام ہو سکتا ہے، ایسی فوج کے ذریعے سے فقط اس کا امام بدنام ہو سکتا ہے. ایسی فوج کے ذریعے سے بدنامی ہو سکتی جو ہو گئی. خوفزدہ فوج، خوفزدہ امت، خوفزدہ مسلمان ایک مرغابی کے برابر بھی نہیں، اتنا بھی نہیں ڈرا سکتے کسی بھی. اگر ڈرتا ہوتا تو اس طرح اس ملت کے جگر کو دکھا کر اور پھر اس کا تماشا دیکھنے نہ آتا. اتنی ڈٹائی، اتنی بے شرمی کہ جب پوری امت مسلمہ کو داغدار کر کے اب ان کا تماشا دیکھنے بھی آ رہی ہے. اگر خوف ہوتا ہرگز نہ آتا. خوف نہیں. اس خوف کو نکالنے کے لیے کیا کریں؟ آئے حضرت علی بن حسین کی بارگاہ میں مولا خوف سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ملت کے دل سے خوف کیسے نکلے، ہمارے دل سے خوف کیسے نکلے؟ قرآن اٹھائیے، قرآن میں لکھا ہے کہ خوف ایک قانون ہے، خوف کا وہ قانون یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی قانون انبیاء کو بیان فرمایا، یہی قانون معصومین کے لیے ذکر فرمایا، یہی قانون امتوں کے لیے ذکر فرمایا. کون سا قانون؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دے لوگوں تک، اس کو پہنچا دے لوگوں تک. اور ساتھ ہی پھر آگے بڑھ کر کیا فرمایا؟ ولا تخشوہم واخشونی، اور ان سے مت ڈرنا مجھ سے ڈرنا، ان سے مت ڈرنا مجھ سے ڈرنا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ فقط اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا. اور پھر فرما دیا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں، وہی عالم ہے. اگر دیکھنا ہے عالم کس کو کہتے ہیں، عالم کون ہوتا ہے، ہم نے علم کے لیے کاغذوں کو معیار کرا دیا، ڈگری کس کے پاس ہے، یہ کاغذ کی سند کس کے پاس ہے؟ کاغذ کی سند سے انسان عالم نہیں بنتا، ابا و کبا سے بھی انسان عالم نہیں بنتا. درزیوں کے پاس ملتی ہے، کوئی بھی اٹھا کر پہن لے، کوئی بھی پہن لے. آپ کے ملک میں ہے بہت سارے جو گئے زیارت کے لیے واپسی پر ابا و کبا خرید کر لے آئے، آ کر اوڑھ لیتے ہیں، کوئی روک بھی نہیں سکتا ان کو، اوڑھ لیتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ سما ہو اشباہ ہو نہ سے عالم ولی سدے، کہ انسانیوں انسان نوا چہروں نے، انسان سے ملتی جلتی شکلوں نے ان کو عالم کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ عالم نہیں ہے، اے جاہل، لیکن کچھ نے ان کو عالم کہنا شروع کر دیا. اب تو اس قدر عالم ہونا آسان ہو گیا کہ ابا و کبا کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اولیے میں آ جاؤ عالم ہو سکتے ہو. کسی زمانے میں عالم بننے کے لیے کم از کم داڑھی رکھ لیا کرتے تھے، اب تو اتنا آسان ہو گیا عالم بننا کہ داڑھی کی بھی ضرورت نہیں رہی، ہر چیز سے فارغ ہو کر عالم بن جاتا ہے انسان. نہ عالم کا معیار قرآن نے کیا رکھا؟ قرآن نے رکھا کہ کسی کی تقریر سے اندازہ نہیں ہوگا یہ عالم ہے یا نہیں، کسی کی کتابوں کو دیکھ کر نہ سمجھو عالم ہے یا نہیں، کسی کے فقط ظاہر حلیوں کو دیکھ کر نہ سمجھو عالم ہے یا نہیں. اگر دیکھ رہے ہو کہ یہ عالم ہے یا نہیں تو دیکھو کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں، اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں. وہ پروردگارا، خوف بھی تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، خوف تو دکھائی نہیں، ہمیں کیا معلوم کون خدا سے ڈرتا ہے کون خدا سے نہیں ڈرتا. اب بعض ایسے ممکن ریاکاری کے طور پر لوگوں کے سامنے آ کر کہ میں بڑا خدا سے ڈرتا ہوں، ریا بھی تو ممکن ہے نا، ریاکاری. ہمیں کیا معلوم کون خدا سے ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں ڈرتا خدا سے، سب کہتے ہیں خدا سے ڈرتے ہیں ہم. وہ بھی جو نہیں ڈرتا وہ بھی بظاہر لوگوں کے سامنے کہہ دیتا میں خدا سے ڈرتا ہوں. خدا نے فرمایا کہ اللہ کے خوف کی ایک علامت ہے، اللہ کے خوف کی ایک علامت ہے. کون سی علامت ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے خوف کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا. تو اگر دیکھنا یہ چاہتے ہو عالم کون ہے تو دیکھو اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں، اور اگر خوف خدا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے یا نہیں. اگر خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے جان لو کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. کیوں؟ کہ خدا خود بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا خوف بھی وحدہ لا شریک ہے. وہ خود بھی اپنے شریک کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتا, اس کا خوف بھی غیر اللہ کے خوف کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتا. یوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا سے بھی ڈرتا ہو غیر خدا سے بھی ڈرتا ہو. اگر اللہ کا خوف ہے تو پھر غیر خدا کا خوف نہیں ہوگا. جو ہر ایک سے ڈرتا ہو, ہر بات سے ڈرتا ہو, قرآن سنیں. خداوند نے جو تسلیت کی, جو تسلیاں دی رسول اللہ کو, اے رسول لا تحزن علی ما یقولون, اے نبی لوگوں کی باتوں سے غمگین مت ہو. ایک چیز جسے ہم بہت ڈرتے ہیں وہ کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے. یہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی خاطر پورا دین چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی باتوں سے ڈرنا. اور پھر فرمایا لا یخاف فی اللہ لومت لائم, رائے خدا میں وہ ہوتا ہے جو ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈرتا, جو عوام کی خوشنودی چاہے. اس کے معنی یہ کہ عوام سے ڈرتا ہے, خوف عوام کا دل میں ہو کہ عوام کی مجھ سے روٹ نہ جائے, عوام کے مجھ سے منہ موڑ نہ لیں. یہ بھی خوف غیر خدا ہے. فقط دشمن ہی نہیں, بعض اوقات اپنوں سے ڈرتا ہے انسان, حق کا اظہار نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ کہیں مجھ سے منہ موڑ نہ لیں, کہیں مجھے دوبارہ بلائے نہ, کہیں میرا احترام چھوڑ دے, کسی اور کے پیچھے چلے جائے, مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلے جائے. یہ بھی تو خوف ہے. جس کے دل میں کسی غیر اللہ کا خوف آ گیا وہ خدا سے نہیں ڈرتا. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا آپ بڑے شجاع ہیں, بہت بہادر ہیں. حضرت نے فرمایا کیسے, کیسے تجھے اندازہ ہوا میں بہت شجاع ہوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے. حضرت نے فرمایا کہ اگر نہ ڈرنا بہادری کی علامت ہے تو تو مجھ سے بڑا بہادر ہے, تو مجھ سے بڑا شجاع ہے. کہنے لگا حضرت مذاق فرماتے ہیں, آپ سے بڑا شجاع کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا چونکہ تو نے بہادری کی علامت کو بے خوفی قرار دیا تو جو نہیں ڈرتا وہ سب سے بڑا شجاع ہے, تو پھر تو سب سے بڑا شجاع ہے. کیوں؟ کہ علی خدا سے ڈرتا ہے, تو خدا سے نہیں ڈرتا. علی کے دل میں خوف خدا ہے لیکن تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. اگر نہ ڈرنے کو شجاعت کہتے ہیں تو بڑا شجاع ہے. پھر شجاعت خدا سے ڈرنے اور غیر خدا سے نہ ڈرنے کو کہتے ہیں. صرف نہ ڈرنے کو شجاعت نہیں کہتے, خدا سے ڈرنے اور غیر اللہ سے نہ ڈرنے کو شجاعت کہتے ہیں. اب اگر ایک امت کے دل میں خوف آ جائے, خوف کس کا؟ موت کا خوف آ جائے, دنیا کے جانے کا خوف آ جائے, عوام کا خوف آ جائے, حکومتوں کا خوف آ جائے, پولیس کا خوف آ جائے, فوج کا خوف آ جائے, زندان کا خوف آ جائے, جیلوں کا خوف آ جائے, کٹ مرنے کا خوف آ جائے, زخمی ہو جانے کا خوف آ جائے, تازیانوں اور کوڑوں کا خوف آ جائے, یہ خوف غیر خدا ہے. اس خوف کو کیسے نکالیں اس کے دل سے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس امت کے دل میں خوف خدا ڈال دو. جب خوف خدا آ جائے گا یہ دوسروں سے ڈرنا چھوڑ دے گی, یہ دوسروں سے ڈرنا چھوڑ دے گی. سید الشہداء کو ایک بزدل قوم نے تنہا چھوڑ دیا, ایک خوفزدہ قوم نے تنہا چھوڑ دیا. سید ساجدین نے آ کر اس امت کا علاج کیا, اس امت کا علاج کیا, اس کی بیماری پکڑ لی. بیماری کیا تھی؟ بیماری خوف تھا. یہ خوف جب تک اس کے دل میں ہے وہ کبھی بھی کسی حق کا ساتھ نہیں دے گی, کبھی کسی امام کا ساتھ نہیں دے گی. جو علی بن حسین کے والد کا ساتھ نہیں دے سکتے وہ امام زین العابدین کا ساتھ نہیں دیں گے. کیا کیا؟ قیامت تک کے لیے امت کی تربیت کے لیے, امت کی تربیت کے لیے اہتمام فرما دیا. کیا اہتمام فرما دیا؟ آئے اور وہ مجموعہ پیش کیا امت کے سامنے کہ اگر اس مجموعے سے کسی کا سروکار ہو گیا تو اس کے دل میں خوف خدا آ جائے گا, اور جس کے دل میں خوف خدا آ گیا وہ کبھی غیر خدا سے نہیں ڈرتا, وہ کبھی غیر خدا سے نہیں ڈرتا. یوں نہیں کہ سید ساجدین گوشہ نشینی کی وجہ سے دعائیں کرتے رہے، امت کے علاج کے طور پر دعائیں مانگی، امت کے دل سے خوف نکالنے کے لیے خدا سے مناجات کی اور امت کو کہا یہ مناجات کرو. یہ خانقاہی مناجات نہیں ہے، یہ خانقاہی ذکر و فکر نہیں ہے، بلکہ یہ شبیری دین کا نسخہ ہے. کیوں؟ کہ تمہیں کربلا میں لانا ہے، اور کربلا میں بے خوف آتے ہیں. بے خوف وہ آتے ہیں جن کے دل میں غیر خدا کا خوف نہ ہو. اور غیر خدا کا خوف نکلے گا کب؟ جب خوف خدا آئے گا. خوف خدا کیسے آئے گا؟ مناجات سید ساجدین سے آئے گا. مناجات سید ساجدین سے آئے گا. یہ خانقاہی مناجات نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیے امام خمینی ایک عارف عرفا پہلے سے ہے، ایک مسلک تصوف و عرفان، خانقاہی عرفان، ایک عارف جس کا سروکار سیر و سلوک سے ہے، جس کا سروکار باطن کی تہذیب و تربیت سے ہے، جس کا سروکار دعا و مناجات سے ہے، جس کی کتابیں پڑھ کے دیکھے عرفان کی، کبھی آداب و صلات لکھتا ہے، کبھی سیر و سلوک لکھتا ہے، کبھی معراج لکھتا ہے، مومن کی معراج لکھتا ہے، کبھی آ کر مومن کو شریعت کا باطن بتاتا ہے، لیکن یہی عارف یہی طریقت کا پیر یہ ایک دن آ کر پرچم جہاد ہاتھ میں لے کر پوری ملت کو دعوت کرتا ہے، تنہا آ کر دعوت کرتا ہے کہ یہ تابوت جو تمہارے زمانے میں یزید زمانہ بنا ہوا ہے اس کو کھینچ کے نیچے گرا دو. کس کی بنیاد پر؟ اسی عرفان کی بنیاد پر جو صحیفہ سجادیہ سے لیا تھا. صحیفہ سجادیہ کے پروردہ ایسے عارف ہوتے ہیں، خانقاہی ہی نہیں ہوتے. میدان جہاد میں آ کر منزل عرفان کو طے کرتا ہے. امام علیہ السلام کے زمانے میں بہت ساری تحریکیں چلی، توابین نے قیام کیا. اگر سید ساجدین ان کے دلوں سے خوف نہ نکالتے وہ ہرگز قیام نہ کرتے. اگر امام ان کے دلوں سے خوف نہ نکالتے توابین ہرگز تائب نہ ہوتے، پشیمان نہ ہوتے. مختار نے قیام کیا، نفس زکیہ نے قیام کیا، کئی طریقے چلے امام کے زمانے میں. ایک فرصت چاہیے تاریخ کے لحاظ سے کہ وہ تاریخ سمجھ میں آئے تاکہ سیرت سمجھ میں آئے، سیرت امام علیہ السلام سمجھ میں آئے. امام کی سیرت کا اشارہ دیا تھا، سیرت اور تاریخ میں فرق عرض کیا تھا. تاریخ سیر کو کہتے ہیں، سیرت اس سیر کے انداز کو کہتے ہیں. سیرت سید ساجدین کیا سیرت رہی؟ سیرت سید ساجدین یہ رہی کہ امت خوفزدہ کے دل سے خوف نکالا جائے، اور خوف نکال کر اس کو اپنے دین پر عمل کرنے کے قابل بنایا جائے. جو جو جن کے دل سے خوف نکلتا گیا وہ اپنی اپنی باری پر آتے گئے. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، وہ آئے اپنی اپنی باری پر، اپنا حق ادا کر کے چلے گئے. صرف وہی کام جو امام نے کیے ان کو تکرار کر لینے سے، اب تو سیرت سے بھی اتنے دور ہوئے ہم. جیسے میں نے مثال دی تھی ولایت کی، جیسے مثال دی تھی کہ خلافت سے ہٹے، امامت سے ہٹے خلافت تک آئے، خلافت سے ہٹے ملوکیت تک آئے، ملوکیت سے ہٹ کر یزیدیت تک آ پہنچے. اسی طرح تاریخ، تاریخ کے بعد سیرت، جب سیرت سے انسان دور ہو تو تخیل تک جا پہنچتا ہے، کبھی تاریخ تک جا پہنچتا ہے، کبھی کہاں تک جا پہنچتا ہے. سیرت سید ساجدین سے جب دور ہوئے، جب سیرت کے معنی ہی سمجھ میں نہ آئے، اس وقت سیرت سید ساجدین کیا اپنا لی ہم نے؟ محافظ آئین کربلا، محافظ پیغام عاشورا کی سیرت ہم نے کیا سمجھی؟ ہم سمجھے کہ شاید وہ سیرت سید ساجدین ہے جو دشمنوں نے ان کے ساتھ رویہ اپنایا تھا. دشمنوں نے کیا کیا؟ بیڑیاں پہنائی، توپ پہنایا. یہ سید ساجدین کی سیرت نہیں، سید ساجدین کو پہنائے گئے یہ زیورات،
یہ سید ساجدین نے نہیں پہنے تھے. سیرت انداز سیر کو کہتے ہیں.
یہ تو تاریخ امام سجاد بھی نہیں ہے،
چل جائے کہ سیرت امام سجاد ہو جائے. سیرت امام سجاد اگر عمل کرنا ہے، دیکھو امام علیہ السلام نے کس انداز سے خوفزدہ امت کے دل سے خوف کو دور کیا.
سیرت سید ساجدین پر اگر چلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل سے خوف کو باہر لاؤ،
خوف کو نکالو باہر. لیکن جب سیرت سے دور ہو جائیں، بعض دور ہوئے، ابن ہشام دور ہوئے، دور ہو کر تاریخ کو سیرت کہہ دیا. بہت سارے لوگ سیرت کو چھوڑ کر تاریخ تک آ گئے، لیکن ہم سیرت کو چھوڑ کر، تاریخ کو بھی چھوڑ کر، اس عمل کو سید ساجدین کی سیرت بنا لیا جو سرے سے سید ساجدین کا عمل بھی نہیں ہے، انداز عمل بھی نہیں ہے، بلکہ دشمن کا ظلم ہے جو سید ساجدین پہ ڈایا گیا.
تو جس امت کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ میرے امام کی سیرت کیا ہے اور میرے امام کے اوپر ہونے والا ظلم کیا ہے، اس ظلم میں اور سیرت معصوم میں فرق نہ کر سکے، وہ کس طرح سے سید ساجدین کی سیرت پہ چل سکتی. سید ساجدین کی سیرت پہ اگر چلنا ہے، سید ساجدین کی سیرت انہیں بیڑیوں کے اندر بندے ہوئے اور جکڑے ہوئے حالت میں یزید کو جا کر کہا، یزید تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، بھلا دیکھا ہے تو نے کہ اہل بیت کے خاندان کا کوئی فرد موت سے ڈر گیا ہو؟
تجھے پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا کہنا یہ تھا، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدیہ امی، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہے. میں تو اس خاندان کا پروردہ ہوں، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ ہم تو جستجو موت میں ہیں. میں سید الشہداء کا بیٹا ہوں، دیکھو کس کرامت کے ساتھ جان دے دی، منت نہیں کی، سماجت نہیں کی، شمر سے نہیں کہا کہ خدا را مجھے نہیں مارنا، سر سجدے میں رکھ دیا، چونکہ خوف خدا دل میں تھا. نہ خنجر کا خوف تھا، نہ شمر کا خوف تھا، نہ یزید کا خوف تھا. جن کے دل میں خوف خدا آ جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتے. سید ساجدین کی سیرت دربار کے اندر درباری ملا کی زبان بند کرنا ہے. یزید نے تقریر کی، جناب ثانیہ زہرا نے اس کا جواب دیا. جب دیکھا کہ اس کی تقریر کا اثر زائل ہو گیا، ایک ملا درباری جو اس نے پہلے سے بٹھا کے رکھا ہوا تھا، اس کو اس نے کھڑا کیا، اٹھایا، اٹھا کر اس نے کیا کہا، حمد پڑی. اس حمد میں توہین کی. کیا کہا؟ کہا کہ خدا کی حمد ہے کہ جس نے یزید کو عزت دی اور یزید کے مخالفوں کو ذلت دی. یہ جملے اس کے منہ سے نکلنے تھے، سید ساجدین اسی تو کو بیڑیا کے سمیت کھڑے ہوئے، کمر سیدھی کر کے، گردن اٹھا کے کہا، ایوہ الخاطب، اے خطیب، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. اگر سیرت سید سجاد پر چلنا ہے، سیرت سید سجاد یہ ہے کہ کوئی بھی آ کر، کسی بھی مقام کا ہو، کسی بھی منصب کا ہو، جب دین کے خلاف بولے، جب مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، جب مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو کوئی خطیب راضی کر رہا ہو، تو سید ساجدین کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع ہے. وہی پر اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ایوہ الخاطب، اے خطیب، تو لوگوں کی اور عوام کی خوشنودی کے لیے خالق کو راضی ناراض کر رہا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا یزید، اس درباری کو، سرکاری کو نیچے اتار اور اس لکڑیوں کے ڈھیر پر مجھے بھی کھڑا ہونے دے. یہ نہیں کہا ممبر، نہیں کہا ممبر، لفظ ممبر نہیں کہا. کیا کہا؟
کہ اس لکڑیوں پر مجھے بھی بیٹھنے دے. کیوں کہا لکڑیاں؟ اس لیے کہ جو یزید کے دربار میں پڑا ہو اور جس پر درباری خطیب بیٹھتے ہو وہ ممبر نہیں، وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے. ممبر اور چیز ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ اور چیز ہے. ممبر پر بیٹھنے والے اور ہیں. کہا مجھے بھی اجازت دے. پھر بیٹھے اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر، کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروایا، تعارف کروایا کہ لوگوں مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں میں کون ہوں. فرمایا انا ابن مکہ انا ابن منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں. میں منا، عجب تعارف کروایا، میں منا کا فرزند ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں. کس طرح زمزم کا بیٹا بن گیا، کس طرح صفا کا بیٹا بن گیا، کس طرح منا کا بیٹا بن گیا. سید ساجدی نے اپنا تعارف خود کروایا یزید کے دربار میں، اس لیے یہ تعارف کروایا کہ دیکھو منا ان کی نہیں ہے جو منا میں بکرے کاٹ کے گھر آ جاتے ہیں، منا عرفہ ان کا نہیں ہے جو عرفہ میں بیٹھ کے ذکر کر کے گھر آ جاتے ہیں، کعبہ ان کا نہیں ہے جو کعبہ کے گرد طواف کر کے گھر آ جاتے ہیں، بلکہ کعبہ ان کا ہے کہ جو 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کے کربلا میں جا کر اپنی اولاد کو قربان کر کے کعبہ کی حرمت کو بچا لیتے ہیں. یہ ہمارا ہے، میں وارث ہوں اس کا. سید ساجدی نے جب خطبہ شروع کیا، اس خطبہ کو روکنے کے لیے اقدام کیا ہوا، یزید نے اشارہ کیا، درباری خطیب کو کہا تقریر کرو، اس نے تقریر کی، سید ساجدی نے اس کی زبان بند کر دی، زبان بند کر دی. سید ساجدین کی سیرت یہ نہیں ہے کہ درباری خطیبوں کی مجالس میں جا کر ان کے الفاظ سن کر پھر باہر جا کر فقط افسوس کرتے رہنا، نہ، یہ نہیں ہے سیرت سید ساجدین. بعض کہتے ہیں جی ہم مجبور تھے، ہم اکیلے تھے، مگر سید ساجدین کے ساتھ پوری سپاہ تھی، پوری فوج تھی. بعض کہتے ہیں ہم تنہا تھے، خوب سید ساجدین بھی تنہا تھے، نہ صرف تنہا تھے بلکہ ہاتھ بھی رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، گلے میں بھی توک پڑا ہوا تھا. گلے میں تو توک پڑ سکتا ہے لیکن لب پہ تانا نہیں لگ سکتا. صرف افسوس کرنا سیرت سید ساجدین نہیں ہے. درباریوں کو ممبروں سے اتارنا، سرکاریوں کو ممبروں سے اتارنا سیرت سید ساجدین ہے. پھر اس کے بعد جب سید ساجدین نے اپنا خطبہ شروع کیا، اس خطبہ کو روکنے کے لیے ایک درباری مؤذن کو بلایا گیا، کہا تم آزان دو. سید ساجدین نے خطبہ کاٹ دیا، آزان آتی رہی آتی رہی آتی رہی، جب پہنچی آزان اس فصل پر اشہد ان محمدن رسول اللہ، جب اس فصل پہ پہنچی روک لیا، کہا مؤذن رک جا، رک جا مؤذن. سید ساجدین کی اگر سیرت پر عمل کرنا ہے، بتایا، کہا یزید بتا یہ محمد رسول اللہ جس کی شہادت دلوا رہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے، کس کی رسالت کی گواہی دلوا رہا ہے، یہ تو میرے جد کی اذان ہے، میرے جد کی اذان کے ذریعے میرا خطبہ کاٹ رہا ہے. درباری اذانیں بھی ہوتی ہیں، درباری نمازیں بھی ہوتی ہیں، سرکاری جمعے بھی ہوتے ہیں، سرکاری خطیب بھی ہوتے ہیں. سید ساجدین نے جہاں پر درباری خطیب کو ٹوک دیا، وہاں درباری اذان بھی روک دی، درباری اذان بھی روک دی. کہا بتا یہ کس کا جد ہے، یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ میرے جد کی تو اذانیں پڑتا ہے لیکن جد کی اولاد کو رسیوں میں اسیر کر کے، رسیوں میں اسیر کر کے غلاموں اور کنیزوں کی طرح درباروں میں لے کر آتا ہے، تمہیں کیا سمجھا؟ سید ساجدین کی سیرت پیغام کربلا کو بچانے کے لیے سید ساجدین ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں. امام علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا مولا سخت منزل کہاں گزری، ہمیشہ فرماتے شام. شام 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 میں کیا ہوا؟ شام میں کسی کا سر تن سے جدا نہیں ہوا، شام میں تو چادریں واپس لوٹ آئی گئیں، پھر شام کیوں جگر سجاد کو کھا گئی؟ بڑے واقعات ہوئے شام کے اندر، جب یزید نے یہ دربار سجایا، درباریوں کو بلایا، اجنبیوں کو، شرابیوں کو بلایا، اور بلا کر اسیروں کو کہا کہ اب لے آؤ، اسیر آئے، لا کر کھڑا کیا گیا، یزید ملعون نے سوال کیا، سوال کیا، کون سا سوال؟ دیکھیے کون سی چیز تھی جو جگر سجاد کو کھا گئی، کون سی چیز تھی؟ سوال کیا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ حسین کی بہن تھی جن کا نام زینب تھا، کس کے منہ سے یہ پاک نام نکلا؟ یزید ملعون کے نام منہ سے نکلا، کہا میں نے سنا تھا حسین کی بہن زینب تھی، آیا کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ ایک لائن نے بڑھ کے کہا یزید کربلا میں شہید نہیں ہوئی بلکہ اسیر ہو کر دربار میں موجود ہے، اور اشارہ کیا، کہا کہ وہ ایک بڑھیا کی پشت پر پیشانی ٹیک کے، جو ایک کھلے بالوں والی خاتون ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، وہی حسین کی بہن زینب ہے، بس یہ سننا تھا کہ اب سید ساجدین دربار کیسے لگا، سید ساجدین کو کس طرح سے برداشت کرتے غیور مولا؟ جس نظیر نے نگاہیں اٹھائیں، نگاہیں اٹھا کر دربار میں دوڑائی، اور دربار میں دوڑا کر جب یہ نگاہیں جناب زینب اولیاء کی طرف اٹھی، یہ وہ منظر تھا جو سید ساجدین کی جگر کو کھا گیا، یہ وہ منظر تھا جو برداشت نہیں ہو سکتا تھا، جب بھی یاد آ جاتا شام شام کہتے، ساری زندگی سید سجاد روتے رہے، ساری زندگی روتے رہے، لیکن جناب زینب اولیاء نے، جناب زینب اولیاء نے دیکھ لیا تھا کہ میرا بھتیجا بڑا غیور ہے، اگر سارے مسائل بتا دو کہ کہیں جگر پھٹ نہ جائے، کہیں سجاد مر نہ جائے، کہیں اس دنیا سے چلا نہ جائے، لہذا سارے درد جناب زینب نے نہیں بتائے، جب واپس مدینہ پہنچی، قبر نبی پر پہنچی تو لوگوں سے کہتی ہے، لوگوں ذرا روزہ رسول سے باہر چلے جاؤ، روزہ رسول کو خالی کر دو، بی بی کیا کرتی ہو، زیارت کرنی ہے تو ہمارے سامنے کر لیجیے، کہاں لوگوں باہر جاؤ، اپنے جد سے ایک بات کرتی ہو جو تمہیں نہیں بتا سکتی، کیا بات کی بی بی نے؟ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، جد کو خطاب کر کے کہتی ہے نانا نانا اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر، نانا یہ جو ہاتھوں پہ نیلے نشان ہے